أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج یعنی 5 فروری 1991 کو سیرت سرور کائنات کے اس متبرک سلسلے کو 93 ہفتے بتیمانہ گزر چکے ہیں، تو ویسے تو یہ چھٹا سال ہے لیکن تقریب کا نمبر 93 ہے اور موجودہ سال کی تقریر نمبر 14 ہے. آج کی تقریر میں بعض پرانی باتوں کو بطور فہرست بیان کرنا پڑے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ 5-7-10 منٹ تک کچھ لوگوں کو تقریر سنتے ہوئے الجھن ہو، اس لیے کہ تقریر سے زیادہ ایک کتابی انداز بن جائے گا، لیکن صرف جنگ بہت اور جنگ خندق کی درمیانی مدت کے حالات جب تک خلاصتاً دوبارہ بیان نہ کیے جائیں، جنگ خندق کی اہمیت واضح نہیں ہوگی. اور آج کی تقریر کے ابتدائی حصے کے بعد اسلام کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ خندق کا بیان شروع ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے گزشتہ منگل تک کی جو واقعات تھے وہی سے باقی ماندہ ایک یا دو باتوں کا بیان اور ہو جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی سیرت رسول اب جس منزل پہ آ پہنچی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا 58واں سال اور جنگ خندق سے کچھ پہلے کا عرصہ، اس دور میں ایک انتہائی اہم واقعہ جناب زینب کی شادی کا پیش آیا. وہ جناب زینب جو پیغمبر اسلام کی ازواج میں اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ یہی جناب زینب ہے، اور یہ جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد وہ واحد بیوی ہے کہ جن سے پیغمبر اسلام کی شادی کا ذکر قرآن نے کیا ہے. جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے سورہ سوہا میں آیا ہے، جہاں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیا کیا نعمتیں دی، علم یہ جد تو یتیمن فہاوا، اے حبیب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ میں لیا، اور تم تنگست تھے تو ہم نے دولت خدیجہ کے ذریعے تمہیں غنی کیا. لیکن جناب زینب کا تذکرہ اس اعتبار سے دوسری حیثیت رکھتا کہ جناب خدیجہ کے بارے میں تو قرآن کی آیت عمومی، جناب زینب کے لیے خاص یہ لفظ آیا کہ زوج نہ تھا، ہم نے تمہاری شادی اس زینب سے کی. اب اس کا پورا پس منظر تو آپ 2-3 ہفتوں سے سن رہے ہیں. واقعہ اس منزل کے اختتام کو پہنچا کہ عرب کے اس ماحول میں بھی جو اسلام قبول کر کے لوگ نام رسالت پر جانے قربان کر دینے کو تیار تھے، اس ماحول میں بھی یہ بات بڑی عجیب بن گئی کہ رسول نے اپنی بہو سے شادی کر لی. وہ ایک ایسا شور اور ایک ایسا ہنگامہ اور ذات رسالت کی توہین کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ بہت سے مخلص و دیندار مومن بھی اسی میں بیٹھنے چلے گئے. اس وقت قرآن کریم کی وہ مسلسل آیتیں نازل ہوئیں جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ عمل رسول کا عمل نہیں بلکہ پروردگار عالم خاص اپنے حبیب کو حکم دیا تھا تاکہ یہ شادی ہو، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول ہچکچاہٹ میں مبتلا تھے. اس شادی کے پیغمبر اسلام بظاہر جو آیات قرآنی تیار و آمادہ نہ تھے، لیکن کیونکہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا کہ خالی نماز اور روزہ کر لینے کے بعد کفر اور جاہلیت کے پرانے ماحول سے باقی رہنا یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں، مدینے کے مسلمانوں سے بھی یہ خطاب کیا جا رہا کہ اسلام فقط تین چار عبادتوں کے مجموعے کا نام نہیں، کہ عبادتیں تو کرو اللہ کے طریقے اور شادی بیاہ میں اپنی مرضی داخل کرو۔ اسی طرح آج کے تمام صاحبان ایمان سے بھی قرآن کا یہ خطاب ہے، خصوصاً ہمارا ہندوستانی اور پاکستانی معاشرہ ایک طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں، بلکہ بات تو ایسے گھرانے ہوں کہ جہاں تین چار پشتے پہلے تک ہی ہندو مذہب داخل تھا، اور باقی جو گھرانے ہیں طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی بنا پر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے کہ نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، تلاوت میں، قرآن میں، آواز میں، دعاؤں میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کیا دے رہا، لیکن شادی بیاہ میں خصوصاً اور ویسے گھر کی جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان سب اسی ہندوانہ ماحول اور اسی کی پیروی اور پابندی کی جائے۔ اس اعتبار سے جناب زینب کا واقعہ تمام ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ، کہ جب مسلمان بنے تو اب تمہاری زندگی کا ہر ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، یہ جھوٹے رسم و رواج، یہ خاندانی نظام، یہ کافروں اور ہندوؤں کے اختیار کیے ہوئے طریقے، ان سب کو نہ چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا، اور اس کو بھی قرآن نے اتحاد فراز دیا۔ لیکن خیر واقعات کی تفصیل ابھی بہت زیادہ، اس اعتبار سے جو مجالس کا انداز ہے وہ مجلس میں، اس وقت تو ہم صرف تاریخی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب زینب کی شادی کے فوراً بعد دو اور اجتماعی حکم مسلمان معاشرے کے لیے نازل ہوئے۔ پہلا حکم تو اسی دن جس دن جناب زینب کی شادی کے سلسلے پیغمبر اسلام نے مہینے کا اہتمام کیا تھا، یہ واقعہ بیان ہو چکا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یاد رکھو ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کیفیت اور ہمارا طریقہ کار یہ ہو جائے کہ ہم یہ سمجھ کہ باقی سارے مومنین کو ہمارے حق ادا کرنا ہے، ہم پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھ یہ اللہ کا رسول جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اتنا شوقین کہ قرآن نے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، حریص علیکم، یہ رسول حریص ہے کہ دل میں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے تمنا ہے، ایسی تمنا، لالچ کا لفظ استعمال ہو سکتا، مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام کی زندگی کی بھی کچھ ضروریات، یہ نہیں کہ دن دیکھو نہ رات، صبح دیکھو نہ شام، اپنی سہولت و مرضی کے مطابق جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس، یہ خیال نہ کرو کہ اگر کہ اللہ کا رسول وہاں اپنی ضروریات کو چھوڑ کر تمہارے مسئلے پہ توجہ دینے کو تیار و آمادہ، مگر پھر بھی اس کے اصولوں کا خیال رکھو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا کہ ہمارا معاشرہ اس بارے میں بڑا لاپرواہ، اس وقت بھی ہم کسی کے پاس پہنچے فرض کیجیے کہ کوئی مستحق، فرض کیجیے کہ کوئی عالم، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، صبح شام جب ہمارے پاس ٹائم فالتو ہوا ہم پہنچ جائیں، اس کی بھی ذمہ داری کہ فوراً وہ وقت نکالے چاہے اسے اپنا اہم ترین کام ہی کیوں نہ معطل کرنا پڑے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں یہ واقعہ، اس میں قرآن کہہ بھی رہا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ جو تمہارا میزبان ہے اس کو کرا گزر رہی، وہ خوش نہیں ہے، وہ راضی نہیں، لیکن وہ شرما رہا کہ میں سے یہ بات کہی جائے، اخلاق کے خلاف، مروت کے خلاف، معاشرے کے آداب کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ رسول چاہے شرم و حیا کرے لیکن اللہ لا یفقہ، اللہ ہم بات کو بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ رسول نے تمہیں ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا، جب تک گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تمہیں گھر کے دروازے کے سامنے مجمع لگانا اور بار بار ادھر آنا جانا گھومنے پھرنے کا حق نہیں، اور ادھر ولیمے کی دعوت مکمل ہو جائے نام استاد سین الحدیث، اب اپنی حضور کبش اور عام باتوں کے لیے پیغمبر اسلام کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ صرف یہ دو چیزیں نہیں بلکہ جو آداب اسلامی، کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو اس کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیے منافقت میں کتنا آگے بڑھ چکا کہ اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتا، اور اس کا یہ چلتا رہا. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں جو کہ گزشتہ تقریر شب 13 رجب کی مناسبت سے دوسرے عنوان کی بھی مختصر تھی, میں بہت جلدی جلدی سیرت رسول سے آگے بڑھ گیا, اس لیے اس جملے کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ قرآن جھوٹے رشتے, بنائے ہوئے رشتے, منہ بولے رشتے, اپنی جانب سے قائم کیے ہوئے رشتے, ان کی اسلام نفی کر رہا اور اسی سلسلے حکم حجاب کو پھر دہرایا جا رہا, کہا جا رہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اے مسلمانوں اگر تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو, ضرورت پیش آ گئی, کوئی متا, کوئی چیز, کوئی شے چاہیے, بس فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, تو وہ رسول کی بیویاں ہو کر اتنی مقدس ہو کر تمام صاحبان ایمان کی ماں بن, پھر بھی تمہاری یہ ذمہ داری کہ حجاب اور پردے کا خیال رکھو اور پردے کے پیچھے جو تمہیں بات چیت کرنا ہے بات چیت کرو. اور پھر قرآن کہہ رہا کہ یہ چیز اثروں نے قلوب کو وہ قلوب ہند, تمہارا دل بھی اس کی وجہ سے زیادہ پات رہے گا اور ان کا دل بھی اس کی وجہ سے زیادہ پات رہے گا. ایک تو ہمارے یہاں رشتے بنائے جاتے ہیں, اس کی تو اسلام نے اس واقعے کے ذریعے مکمل تردید کر دی, اور اس کے بعد یہ بھی بہت زیادہ رواج یہ جملہ کہہ کر کہ یہ اصل شرم حیا تو آپ کی ہوتی, یہ اصل شرم حیا تو دل کی ہوتی, یہ چادریں, یہ پردے, یہ نفاق, یہ برقع, ان کی کیا اہمیت, اصل دل میں پاک چیز دل چاہے بغیر حجاب کے بھی ہو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور اگر دل ہی میں پاک چیز کی نہیں تو آپ عورت کو سات پردوں میں چھپا دیجیے, جن کی نگاہ میں خرابی وہ پھر بھی گناہ کر کے رہیں. دیکھیں اس قسم کی خود ساختہ دلیل شریعت کے احکامات کو توڑنے کے لیے, شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے شیطان ہمیں دلیلیں بنا بنا کے عطا کرتا, اس میں دلیل یہ بھی آتا. قرآن اس وقت کسی فلسفے اور منطق میں کہے بغیر صرف ایک اعلان کر رہا کہ دنیا کا مقدس ترین رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ, اور پھر پیغمبر اسلام کی ادوار انہیں ماں قرار دیا جا رہا, دوہرا تقدس پیدا کیا جا رہا. ایک تو اگر کوئی عام عورت ہی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ میری ماں, اور اس کے بعد اگر ماں کا تصور نہ ہو یہ خیال کہ یہ رسول کی بیوی, یہ دوہرا تفجو پیدا ہو رہا, مگر بتا رہا ہے اسلام کہ دیکھو کبھی بھی اپنے آپ پر اتنا بھروسہ نہ کرو. آج کے تمام ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انتہائی بدترین نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک اوور کانفیڈنس ہونا, اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لینا, آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے یہ خرابی. قرآن میں یہی کہہ رہا کہ اپنے دل پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا, تمہیں کیا پتا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا. تاریخ اسلام اور سیرت رسول بعد میں آنے والا ایک واقعہ, لیکن ابھی سن لیجیے اس لیے کہ دو تین منٹ کا اگر کہ آپ کا بار بار سنا ہوا, لیکن جس موضوع پر ہم پہنچے وہاں اس کی تکرار ضروری. جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اسلام کی ادوات میں ایک اور فوجہ کا اضافہ ہوا, جناب صفیہ بنت خیم. ایک پیغمبر اسلام جناب صفیہ کے ساتھ ان کے حجرے کے دروازے پہ کھڑے تھے, اور یہ حجرے کا دروازہ کھلتا تھا گلی, مدینہ کی کسی سڑک پہ نہیں, مدینہ کے کسی محلے میں نہیں, بلکہ مکانات کی جو قطاریں ان کے پچھلے دروازوں سے ایک گلی بنتی جس میں عام لوگوں کی آمد و رفت ہوتی بھی نہیں. جناب صفیہ جو خاتون بھی پیغمبر اسلام کے گھر بحیثیت بیوی تشریف لاتی, فوراً ان کے لیے پیغمبر ایک حجرہ بناتے, وہ ایک لائن سے حجرے بنتے چلے جا رہے. اب آپ مدینے والوں کو بھی معلوم یہ جو پورے کی پوری گلی بن گئی یہ پیغمبر اسلام کی ادوات کے لیے ہے, چنانچہ کے عام آدمی بغیر کسی شرعی پابندی خود ہی گریز کرتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا نہ پڑے. اگر اللہ کے رسول وہ طریقے کا اختیار کرتے کہ ہر بیوی کا مکان الگ الگ, جہاں جس وقت بیوی کوئی کسی سے شادی ہوئی جس محلے میں مکان بنا ہے جہاں کرایہ پہ مل رہا, تو مدینے والوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا. پیغمبر نے شروع سے یہ حکمت عملی رکھی کہ جتنی بھی اپنی بیویاں ان سب کے اللہ کے رسول ایک ہی لائن یا ایک ہی مکان حجروں سے بنا رہا اور زیادہ تفقص کرتا چلا جا رہا. اب تاریخ اسلام یہ کہتی کہ کسی مسلمان کو پتا نہیں جہاں پر ضروری کام پیش آ گئے کہ وہ جلدی سے اس گلی سے نکل کے جا رہا, اس کی نگاہ کا پیغمبر اسلام پر پڑی، پیغمبر کے ساتھ کوئی خاتون فوراً نگاہیں چکا لی، پیغمبر کو سلام کرتا ہوا آگے بڑھ گئے، پیغمبر وہ علیکم السلام کہہ کے اس کو جواب سلام تو دیا مگر فوراً واپس بھی بلائے، اور جب وہ حکم رسالت کی وجہ سے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ یہاں پہ موجود، صفیہ کا حجرہ، پیغمبر اور صفیہ حجرے سے باہر نکل رہے، وہ مسلمان پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو میری نیت سے کوئی شک ہو گیا، گھبرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت، کیا کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ سکتا کہ پیغمبر کسی اور خاتون کے ساتھ یہاں پہ کھڑے، تو پیغمبر نے کہا نہیں، پھر بھی میں نے اپنی صفائی اس لیے پیش کی کہ تمہیں نہیں پتا ان شیطان جتنے فتنے آدم سمجھ رکھتا، شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا جیسے خون جسم انسانی میں گردش کیا کرتا، اور خون کی گردش ایسی کہ ہم اپنے خون پہ خود بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں اپنے جسم کے دوڑنے والے خون کو روکنا یا خون کی رفتار بڑھانا یا خون کی رفتار کم کرنا، ہمارے اختیار میں بھی نہیں، تو شیطان کا بھی یہی مسئلہ، کتنا ہی زیادہ آدمی اپنے آپ پہ بھروسہ کر لے مگر یاد رکھیں شیطان پہ کنٹرول پانا کسی کے لیے ممکن نہیں، خون کی طرح سے ہماری رگوں میں گردش کر رہا، یعنی ایک تو یہ کہ جسم میں ہر جگہ موجود، کسی طرف سے بھی ہم کو بہتر سکتا، اور پھر یہ کہ ہمارے خوابوں سے باہر، ہمارے کنٹرول سے باہر، جب اللہ کا رسول تک اپنے بارے میں یہ کہہ رہا کہ دیکھو آپ مسلمان میرے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کس کے ساتھ اس گلی میں کھڑا ہوں، عام مسلمانوں کے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اسی لیے ڈبل ذمہ داری کرا دی گئی، پہلی ذمہ داری خود ہمارے لیے کہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے دیکھنے والوں کو دھوکا ہو، اور دوسری ذمہ داری یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ پر اتنا اعتماد نہ کرنا، اتنا بھروسہ نہ کرنا کہ جی بلا گنا تو آپ کر ہی نہیں سکتے، ارے بلا خرابی تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتے، کتنے ہی لوگ اسی لیے شیطان سے شکست تھا کہ وہ اس اطمینان میں بیٹھے تھے دنیا کی تاریخیں بڑھ لی، وہ ملک جلدی شکست کھاتا جس کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہماری فوج ہمارا ڈیفینس اتنا طاقتور کہ ہم پہ کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا، وہی زیادہ جلدی بنا ہوئے اور جو ہر وقت محتاط رہتے، جو ہر وقت یعنی باوجود اپنی پوری طاقت کے ہر وقت کرتے رہتے، خدا معلوم کہاں سے حملہ ہو جائے وہی اس کی حفاظت آسانی سے کر سکتے، پیغمبر کی بیویاں دوہرا تقدس انہیں حاصل، ہماری مائیں بھی رسول کی بیویاں بھی، مگر قرآن کا ان سے بھی بات چیت میں سمجھ کے بات کرنا، اس لیے پتھروں نے قلوب تمہارے دل یقیناً تمہارا دل پاک ہوگا، لیکن اسے پاک رکھنے کا طریقہ یہ کہ کوئی ایسی خرابی آنے ہی نہ دو جس سے شیطان تم پہ حملہ کرے، آج اگر واپس اس شرعی پردے کی پابندی کی جائے جو اسلام نے بتایا، جس میں تالی اور پہنوئی کے اوپر بھی حدود، جس میں دیور اور بھاوت کے لیے بھی پابندیاں، جس میں پڑوس کے دو پڑوسی جن کے مکان 40 سال سے پڑوس میں ان کے لیے بھی ایک دوسرے کی اولاد سے پردے کا حکم ہے، تو پھر معاشرے میں کبھی فساد برپا نہ ہو، جناب سیدت کی شادی کے حوالے سے یہ اہم ترین پیغام ملا، یا خصوصاً پردے کے مسئلے کبھی یہ نہ سوچنا کہ بلا عورت تمہیں بہن کی مانے میں مر سکتا ہوں لیکن میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ سکتا، بلا عورت تو میری ماں کی مانے مجھے موت آ سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی برا خیال میرے دل میں نہیں آ سکتا، بلا بچی تو میری بیٹی کی مانے میری نواسی اور پوتیوں کی مانے اس کے بارے میں میرے دل میں کیا برا خیال آئے، اتن نہیں، اور آج کہہ رہا ہم سے دل کو بات کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ پوری پوری احتیاط کرو، اور اگر کوئی سوال بھی کرنا پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے، ایک تو یہ عام حکم آیا، یہ حکم تو گزشتہ تقریر میں بیان ہو گیا لیکن اس کا پورا فلسفہ اور پس منظر، جناب زینب کی شادی اس لیے تاریخ اسلام میں اہم ہو، اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کسی ہفتے میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اسی مہینے میں بھی نہیں لیکن اسی سال میں، وہ دوسرا حکم بھی آ گیا کہ یا ہے جو ہے نبی کل ازواج کا وہ بناتے کا وہ نسا ہے مومنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو، صاحبان ایمان کی تمام عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ یدنین جلابیہن علیہن، کہ وہ یدنین علیہن جلابیہن، کہ وہ اپنی
ویسے ہی سینہ ڈھالا. اسلام لے آنے کے بعد اسی کو برقرار رکھا, یہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہاں تک سن 5 ہجری آ گیا کہ سال کے بعد اس زینب کی شادی. اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد اسلام میں تمام عورتوں کے لیے حکم حجاب آیا, اور اس کے بارے میں بھی بعض علماء کچھ واقعہ بیان کیا کرتے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آج کے ماحول میں بیٹھ سمجھنا مشکل, لیکن اگر آپ اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں, وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ چھوٹے شہروں آج سے 50 سال پہلے تہذیب اور تمدن کی یہ نشانیاں نہیں تھیں کہ آج ہمیں اپنے گھروں اتنی زیادہ نظر آتی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی گھر گھر ہی نہیں ہوتا. بلکہ سندھ اور پنجاب اور پاکستان کے دیگر بہت سے ایسے علاقے ہیں دیہاتی جہاں آج تک وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے بغیر ہم کسی گھر میں نہیں رہ سکتے. مثلاً ہم مانتا تصور بہت سی جگہوں پہ عرب ممالک میں تو خاصے کبھی رہتے ہیں, گھر میں حمام بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیت الخلاء کا تصور کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء, اسے نہ صرف یہ کہ اس کا تصور نہیں تھا بلکہ الٹا اس کو بری چیز سمجھا جاتا کہ اپنے گھروں میں نہ جا سکتے لے کے آنا, یہ تو وہ ہے کہ جو شہروں سے باہر ہونا چاہے. آج بھی بہت سے دیہاتوں صبح کے وقت یہی ہے کہ شہر سے باہر جا کے ضروری حاجتوں سے فارغ ہونا ایک زندگی کا اہم حصہ, وہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی عجیب بات ہی نہیں. ابتدائی عہد مدینے میں بھی ایسا ہی ماحول تھا, نہ حمام ہر گھر میں تھے اور نہ ہی بیت الخلاء, بلکہ بیت الخلاء کو اور زیادہ سب مدینے کے باہر جو اطراف کے علاقے ہیں, باغات ہیں, کھیت ہیں, پہاڑیاں. مدینہ تھا بھی بہت چھوٹا, یعنی کہ اس طرح سے بتا دیا جائے اس تقریر میں خرابی یہ بھی پتا نہیں بات میں کتنے لوگ سنتے ہیں اور ہر آدمی الگ ماحول میں بیٹھ کے سنتا کہ جس امام بارگاہ میں اس کو کی تقریر ہو رہی یہاں سے شاید کوئی چوک بس. یہ ہے پرانے زمانے کا مدینہ, اس کے بعد کا علاقہ مدینے سے باہر تو کتنا چھوٹا شہر ہے مدینہ, جنا کہ ہم طور پہ لوگ حاجت ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں. اور مدینہ میں لوگ اٹھتے بھی بہت جلدی, خالی مدینے کی بات نہیں, ہر آج بھی آپ ہر چھوٹے شہر اور گاؤں میں دیکھیں گے کہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں. مدینے میں لوگ نماز شب سے پہلے اٹھا کرتے ہیں, وہاں جا کے ضروریات سے فارغ ہو کے نماز شب پڑھیں, پھر نماز صبح پڑھیں, پھر شروع ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو اب ہوتا یہ تھا کہ مرد ہو یا عورتیں زندگی کا طریقہ کار ہی یہی تھا. انہیں یہ لگا کہ رات کے اندھیرے بہت سی عورتیں جاتی, اب اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے, اتنا اجالا بھی نہیں, چھٹ پٹے کا وقت ہے. اکثر یہ مسئلہ ہوتا کہ عورتیں بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں. ویسے تو مدینے شہر کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں, پیغمبر اتنے سخت تھے کہ راستے تک کے بارے میں حکم دیا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ جو راستے ہیں اس میں عورتیں چلیں اور سڑک کے بیچ میں مرد چلا کریں. بازار ہو, گلی ہو, محلہ ہو, مسجد تک میں عورتوں اور مردوں کے حصے الگ تھے. لیکن صحیح معنوں میں مسئلہ پیش آتا جس وقت صبح کے وقت عورتیں اور مرد ہمارے لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا, شہر کا سسٹم ہی ایسا کہ حکم فرضہ نہیں آیا, لیکن اس کے باوجود اس طرح عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے الگ الگ کہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی. یہاں بھی یہ مسئلہ پڑتا گیا اور خصوصیت کے ساتھ اس 5 ہجری میں یہ مسئلہ بہت عروج پہ پہنچ گیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کوئی غزوہ بنو مختلف 4 تقریریں میں نے مسلسل اس سے کی, اس کے اثرات بہت زیادہ. اس غزوے کے نتیجے 5 منافقین کھل کے سامنے آ گئے. اس غزوے کے بعد جناب عائشہ پہ جو تہمت لگی اس کے نتیجے میں 5 لوگوں کو سزائیں ملی. اب یہ سب کے سب لوگوں کے ذہنوں یہ جو منافق جو سب عقیدہ لوگ جو سزا پا کے اسلام کو بھول جاتے ہیں, ان سب کے ذہنوں اس شرارت کا کسی خرابی کا تصور تو ہے, لیکن عام حالت میں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلمان عورتوں کو چھیڑنے لگے. سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں اس کی تفصیل. اور جب کبھی کسی عورت نے مقدمہ پیغمبر کے پاس پیش کیا تو وہ ایک بہانہ بنا کے چھوٹ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یقیناً ہم سے غلطی تو ہو گئی لیکن اتنی بڑی نہیں کہ جتنی یہ عورت کہہ رہی. اس زمانے میں مدینے میں ابھی کچھ کافر بھی ہیں, اس زمانے کے مدینے میں ابھی یہودیوں کا پورا قبیلہ بھی ہے, اور اس زمانے کے مدینے میں بہت سے مسلمانوں کے گھر میں کافر کنیزے بھی ہیں. جو اب تک جنگیں ہوئی ہیں اس میں کنیزے پکڑی گئی. دیا مدینے میں. جناب خدیجہ کا تو نکاح بھی مکے میں ہوا ہے, انتفاق بھی مکے میں. اس کے بعد جناب سودا کی شادی مکے میں ہوئی, وہ مدینے کا ان کو خاص طور پر بڑی اذیت پہنچتی. اس لیے کہ باقی جو عورتیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو منافق اور شریر لوگ ہیں وہ انہیں پہچان کے ستا نہیں ستا رہے. رات کا وقت ہے, اتنی روشنی تو ہے نہیں, تب ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان عورتیں اگر کہ یہ بھی مسلمان ہے لیکن منافق. جناب سودا خط کے اعتبار سے خاصی لگتی چاہیے, یعنی عام طور پہ جو مدینہ میں عورتوں کا خط تھا خط تھا اس سے کہیں زیادہ. اس کی وجہ سے جناب سودا کو اور اذیت ہوتی کہ بعض اوقات تو یہ منافق لوگوں کے علاوہ عام لوگ جب جناب سودا باہر جا رہی ہے یا آ رہی نام لے کے باتیں شروع کر دیتے, باقی تو عورت کچھ پہچاننے میں نہیں آ رہی اپنی وجہ سے. جناب سودا نے خاص شکایت کی پیغمبر کہ اللہ کے رسول کو ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اور مردوں کچھ اس انداز کا فاصلہ آ جائے, فرق آ جائے کہ پھر کوئی دیکھ نہ سکے اور محسوس کر ہی نہ سکے. ایک طرف وہ منافقین کی سازش ہے کہ مسلمان عورتوں تنگ کرو, پریشان کرو, راستے میں اذیت پہنچاؤ صبح کے وقت, اور جب پکڑے جاؤ تو یہ بہانہ بنا کے بچ نکلو کہ ہم تو کافر سمجھے. دوسرے جانب جناب سودا کی پریشانی, یہ دو چیزیں جب پھیل گئی تو آخر جناب زینب کی شادی کے موقع پر پہلے وہ حکم آ گئے شراب کس طرح حرام ہوئی, اس سیرت رسول نے پاتا سب سے پہلے تو پہل ہوئی. تو وہاں میں نے یہ عرض کیا کہ جب پورے معاشرے کو بدلنا تو اللہ اس وقت سے کوئی حکم نہیں دے دیتا, مراحل میں حکم دیتا. اسے شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی چار مرحلوں میں آیا. اچھا بے پردی کی شراب ایسا بڑا گناہ نہیں, اس لیے اس کا حکم دو مرحلوں میں آیا. جناب زینب کی شادی کے حوالے عام مسلمانوں کو پہلے پیغمبر کی بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم ملا کہ پیغمبر کی بیویوں سے بات چیت نہ کرو, پردے کا خیال کرو. اچھا ماحول میں یہ چیز آ گئی تو اگلے مرحلے میں عام حکم آ گئے کہ یا جو نبی فل لے ازواجک وہ بنا دے وہ نثال کو ملی کہ اے رسول کیا کہ سب کو پیغام دیجیے کہ جتنی نالے ہند جو لذیذ میں ہوتا کہ آپ نے یہ گھروں سے نکلے تو فقط ان کا وہ لباس کافی نہیں بلکہ اپنی چادروں کو اپنے سینے اور اپنے چہرے پہ ڈال کے بھی گھر سے باہر نکلے تاکہ خاص پریشان ہو جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ غیر مسلم عورت. اور یہاں سے اسلام میں پہلی مرتبہ پردے کا مکمل حکم آیا. اب اس کے بعد فقہا میں بحث ہو گئی کہ یہ جو حکم آیا یہ خالی سر کے بالوں کو مکمل چھپانے کا حکم ہے, اس لیے کہا گئے کہ ذرا سا گھونگھٹ ڈال لیا تو, یا نہیں اس میں چہرہ بھی چھپانے کا حکم آ گیا. آیت کے الفاظ بڑے مبہم ہیں, اس سے دو فتوے ہمارے یہاں نکلے. بعض مراد چہرہ چھپانے کو بھی اسی آیت کی مدد سے لازم سمجھتے ہیں, اور بات کہتے ہیں کہ خالی گھونگھٹ ڈالنے کا حکم ہے وہ ہے بال چھپانے کے لیے, تھوڑا سا چہرہ چھپانا بھی واجب. خیر یہ ایک بحث نہیں بحث ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اب تاریخ اسلام کے واقعات سے واپس آتے ہیں. اسی دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آئے, بقیہ پردے کا حکم, ازواج نبی کے پردے کا حکم, ایک واقعہ اور پیش آ گیا, اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے صحابی میں جناب طہ جس نے ابادا, جناب زینب کی شادی جسے ہم جس زمانے میں ہوئی اسی زمانے میں اس سے کچھ پہلے یا کچھ بات دومت الجندر کا بھی یہ قصبہ ہوا. یہ دومت الجندر وہی مقام ہے جہاں بعد سے مولا کائنات کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری علی کی طرف سے حکم بن کے گئے اور وہ فیصلہ کر کے آگے جس کی بنا آج تک ابو موسیٰ اشعری کا نام ہر مومن جانتا. لیکن جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت یہ ڈاکوؤں کا مرکز تھا. پیغمبر اسلام وہاں گئے, پیغمبر کے آنے کی خبر سن کے سارے ڈاکو بھاگ گئے اور پیغمبر واپس مدینے آئے. ایک مہینہ لگ گیا اس دوران. یہ شام کے علاقے میں وہ جو پاکستانی اخبارات میں دو تین دن پہلے خبریں آئی کہ جس علاقے میں پاکستانی اخبار تحین کی گئی وہ وہی دومت الجندر کا علاقہ سبوک کے علاقے میں شام کی طرف سے پڑی. خیر مہاراج اس کے جغرافیہ پہلے بیان ہو چکا. اس لشکر میں جتنے مسلمان گئے کتاب ام ساتھ بہر اب یہ زیادہ تفصیل کی تاریخ نہیں ہے جو اصل پیغام اس موقع سے سامنے آ رہا وہ یہ کہ جب ذرا ماں کے غم سے فارغ ہوئے ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں پتیجے سے باہر تھا اور میری ماں نے انتقال کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میری ماں کو موقع مل جاتا اور میں اپنی ماں سے بات کرتا تو میری ماں مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے مال سے راہ خدا میں ضرور صدقہ کراتی بہت شوق تھا میری ماں کو موت کے موقع پر دیکھتے دو تین بڑی اہم حدیثیں ہیں ایک حدیث یہ کہ جو آپ کے وصیت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ایک حدیث یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی موت کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ چھوڑا جن کو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا ہر آدمی جب انتقال کرتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے والدین کو حصہ ملتا ہے اگر اولاد اور والدین ہیں تو دادا دادی نانا نانی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا اور اگر اولاد اور والدین نہیں تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے لیکن اگر بہن بھائی ہیں تو چچا پھوپھی خالہ ماموں کو حصہ نہیں ملتا فرق یہ کہ رشتہ داروں میں کچھ کی وجہ سے دوسروں کو حصہ نہیں ملتا تو یہ تو مولا کی حدیث کہ وہ آدمی جس نے اس حالت میں استعمال کیا کہ اپنے خود رشتہ داروں کو کچھ دے کے نہیں گئے جنہیں اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنا جیسے ہماری اولاد کو والدین کو تو حصہ ملے گا لیکن بہن اور بھائی کو حصہ نہیں ملے گا تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کو حصہ دے دے گا اور اگر کوئی آدمی اس طرح مرا کہ ان کو حصہ نہیں دیا تو مولا کا فرمان ہے کہ وہ حق پر نہیں مرا جب اس سے موت آئی فقط ماتا بغیر حق پر یہ غیر حق سے مرا یہ تو نہیں کہا کہ باطل سے مرا لیکن حق میں نہیں مرا اور اسی طرح کئی اور حدیثیں جن میں یہ کہا گیا قرآن کی نسبت حدیثوں سے بڑھ گئی اتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت اس طرح کا خیر دل وسیع اللہ نے تم سے فرض کر دیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت حاضر اور وہ کچھ مال رکھتا تو کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جائے کوئی اچھی وصیت کوئی نہ تو خوبی کی وصیت جن والدین والا کبھی والدین اور رشتے داروں کے بس یہی مانا کہ ابھی تک جو والدین ہیں تو والدین کو تو حصہ ملے گا رشتے داروں کو نہیں ملتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین اور ان کے ہوتے ہوئے رشتے داروں کے لیے بھی وصیت کرو تو یہ تو تین چار حدیثیں قرآن کی ہے بڑی اہمیت ہے اس سے وصیت کے مسئلے کی ہمارا معاشرہ انتہائی معافر ایک مسئلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتنا یاد کہ بس رات کو سو کر تکیے کے نیچے وصیت لیکن خود وصیت کا فائدہ کیا ہے وہ بہت کم ذہنوں میں ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مال ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا لیکن ایک حکم آیا اسلام کا کہ جتنا تمہیں حق ہے ایک تہائی اس میں کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جاؤ پیغمبر پر اسلام اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ مدینہ کے مرد تو مرد عورتیں اور عورتوں میں بھی بوڑھی عورتیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے بزرگ خواتین کو کوئی نیا مسئلہ سمجھانا لیکن اتنی تاکید پیغمبر نے وصیت کی تھی کہ مرد تو مرد عورتوں کو پتا چلا کہ وصیت کی حیثیت کیا اور عام عورتیں تو چھوڑے بزرگ بزرگ خواتین جو نئی نئی اسلام سے آئی ان کے ذہن بھی اس چیز کی جانب مائل ہو گئے لیکن ام میں ساتھ کا انتقال ہوا بیٹا مدینے میں تھا نہیں اور باہر بھی گیا تھا تو رسول کی وجہ سے آج اتنا اللہ کے رسول اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میری ماں اگر میں ہوتا تو مرنے سے پہلے ضرور سچے کی وصیت کرتی لیکن اگر وصیت کی دنیا سے چلی گئی اب اگر میں اپنی ماں کی جانب سے کوئی صدقہ کروں تو کیا یہ قبول ہو جائے گا اور اللہ اس کا ثواب دے گا یہاں سے اطلاق گئے تو ہم صحیح مسئلہ پیدا ہوا اگر کہ زندہ میں فیصدی مسلمانوں نے اسے مانا لیکن آج کی ایک فیصدی مسلمانوں میں کہتا گروہ کہ انسان ثواب کا قائل نہیں وہ کہتا اکثر اس کے مسئلے تو پوسٹر بھی نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مر گئے تو مر گئے اب نہ مرنے والے کے لیے کوئی قدر عبادت دنیا کی جا سکتی نہ کوئی صدقہ خیرات ہو سکتا نہ کوئی سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھا جا سکتا ان تمام چیزوں کی نفی کرتا تو خیر یہ تو آج کی بات جو ہے یہ تو مقابلہ یعنی تصدیق شدہ بات کو کوئی جھٹلا تو اس کا کیا علاج لیکن اس وقت کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں سیرت رسول سے بار کھینچنے کے واقعات اس وقت تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تو اب کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر پورا ثواب ملے گا دو گنا ثواب تجھے میرے ہزار درہم دینا تو یہ ہزار درہم 3,000 میں بچ جائے مرنے والے کو تو وہ ہزار مل جائے گی جو دینا لیکن اسی ہزار سے 2,000 اس بیٹے کو یا اس زندہ کو ملے گا جس سے مرنے والے کے لیے ایک ثواب دیا یہ درہم ہم نے پڑھ کے بخشے کسی مرحوم وہ 3,000 میں بچ گئے ایک تو کئی اس کے لیے اور دو ہمارے پاس آ گئی خرچ ایک اصول پہ تو پڑھنے بتایا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا پھر ایک مرتبہ یہ صحابی رسول جناب صحاب ابن عبادہ کھاتے تھے جلیل القدر صحابی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ جو صدقہ میں کروں تو کیا کروں بہترین صدقہ کیا سیرت رسول 5 ہجری کا پڑھ رہی ہے ذمہ میں ابھی تک اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا بس اتنا پوچھ کے چلے گئے کہ ہم نیکی کریں گے تو مرنے والے کو ثواب ملے گا پیغمبر نے کہا ہاں ملے گا اب صحاب ابن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صدقہ تو مجھے کرنا آپ بتائیے کہ کس کو صدقہ دیا جائے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا مدینے میں آج کل بیمار بھی بہت کیونکہ اتنی جنگیں ہوئی یتیم بچے بھی بہت ہیں بہت سے مہاجر ابھی تک لوٹے پوٹے خیبر کی فتح سے پہلے تک تو بڑی غربت اور جس زمانے کا یہ واقعہ اس زمانے میں مدینے میں کھجور کی پوری فصل خراب ہو قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی پرانے زمانے میں یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ حکومتوں کے بڑے بڑے اسٹوریج یا گودام اور ایک ایک سال یہ 6 مہینے کے سب کا غلہ اور پورا جمع رکھی جائے ایک آدھ مرتبہ فصل خراب ہو تب بھی نظام چل جائے پرانا زمانہ ہر ہر فصل کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار تھا اسی زمانے میں مدینے میں کھجور کی قربے کی پوری فصل خراب ہو گئی قحط کی حالت تھی پیغمبر اسلام نے اس موقع پر کہا کہ ایسا ویسے تو جس اچھے کام میں بھی یہ پیسہ خرچ کرو مرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا لیکن اگر تم سب سے بہتر ثواب دلوانا چاہتے ہیں تو ایسا کرو کہ تم کنواں کھول دو جس سے زیادہ آدمیوں کو پانی ملے جتنے زیادہ آپ کے تیراک ہوں گے اتنا زیادہ تیری ماں کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا یعنی سے صدقہ جاریہ کا تصور اسلام میں پہلی مرتبہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے ایک گھر کی مدد کی جائے یہ بھی بڑی دیکھی لیکن ایسی جگہ بہتر لگائی جائے کہ جس سے بہت سو کو بڑے بہت فائدہ پہنچے راستہ بنا دینا مسجد اور امام بڑا بنا دینا ایک یتیم کی حفاظت کے بجائے کسی یتیم خانے کی مدد کرنا اسی انداز سے کنواں کھود کے پانی کا انتظام کرنا وہی سچائی جاری جس کو پھر بعد رسول معصومی نے اور زیادہ کسانوں کے ذریعے واضح کیا تو صدقہ جاریہ جہاں بھی رہے خدا میں پیسہ خرچ کرو تمہیں ثواب تو ملے گا لیکن بہترین ثواب ہو کہ یہ فرق تو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کو ثواب ملے شریعت سے اس کی دور میں معصوم کر دوں انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تنگ نظر ہوتا ہر آدمی صرف ان پریشانیوں کو محسوس کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہی اگر آپ کو 2 یا 3 غریبوں کی اطلاع مل جائے آپ بڑے بے چین ہوں اور یہی وجہ کہ انسان اگر آپ کے پاس کوئی خرچ کرنے کا پیسہ آیا تو آپ کی خواہش ہوگی کہ جو آپ کے پڑوس یا جو آپ کے رشتے داروں میں شخص بڑا پریشان ہے اس کو دے دیا جائے اور اس کے بعد فکر کیا کہتی کہ نیکی کے جتنے بھی کام مالی عبادت حتی الامکان مستحق کی مداخلت یا مستحق کے ذریعے سے اس کام کو انجام صاحب امام تو ہمیں نائب امام کو دینا صاحب سادات سے آگاہ کوئی اور آگاہ کوئی پائیدانی نے کہا کہ آپ خود دے سکتے ہیں لیکن بہتر کیا کر آتی ہے نائب امام سے رجوع کرو فطرہ آپ خود دے سکتے ہیں بہتر کیا کر آتی ہے نائب امام کے ذریعے سے دو زکات انسان خود دے سکتا لیکن بہتر کیا قرار پایا کہ نائب امام کے ذریعے سے دیا جائے رد مظاہر آپ خود دے سکتے ہیں مگر احتیاط واجب یہ قرار پائی کہ پہلے حاکم شرع سے اجازت دے حتیٰ یہ کہ عام صدقہ اور خیرات آیت اللہ کل منہاج الصالحین کی جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ عام صدقہ اور خیرات اگر نائب امام کے حاکم شرع کے ذریعے سے دیا جائے تو اس کا ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے عام صدقہ اور خیرات اس اعتبار سے کہ وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ایک نائب امام کے ہجری میں ہوئی. وہی شوال کا مہینہ وہی شوال کا مہینہ لیکن دو سال 24 مہینے کا فاصلہ. اور بعض علماء کہتے ہیں 25 مہینے کا فاصلہ کہ 7-5 ہجری کے شوال میں نہیں یہ فاتح ہے جن کی خندہ ہوئی. اس دوران دو چیزوں پر آپ کو توجہ دینا. ایک تو یہ کہ دو سال جو گزرے کفار مکہ اتنی بھرپور تیاری کرنا چاہتے کہ اب ان کو شکست نہ ہو. دو لڑائیوں کو اس سے پہلے لڑ چکے ہیں بدر و احد اور خون کی کھاتی ہے. تو اب وہ لڑائیاں ریٹنگ پر جاتی پیغمبر ایک ہجری مکے میں نکلے دو ہجری میں بدر کی لڑائی ایک سال بعد دو ہجری میں بدر کی لڑائی ختم ہوئی 3 ہجری میں احد کی لڑائی ایک سال کے بعد. قریش نے دیکھا کہ ایک سال کی تیاریاں جو ہے وہ کم دو سال انہوں نے تیاری کی لیکن اس دوران اگر مسلمان فارغ بیٹھے رہے تو وہ بھی تو تیاری کریں گے. قریش نے خود تیاریاں کی اور دو سال مسلسل مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں الجھائے رکھا. خود سامنے نہیں ہے کبھی اس قبیلے کو بھڑکایا کبھی اس کو بھڑکایا کبھی اس کو بھڑکایا. دیکھیے کتنی بہترین پلاننگ ہے قریش کے اعتبار سے. خود دو سال کی تو ہمیں نہیں تھا بھرپور تیاری اور مسلمانوں کو دو سال میں مسلسل مصروف رکھا. یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ شوال میں جنگ بہت ہوئی تھی 3 ہجری اسی مہینے میں ہمراہ نسل کا قصبہ ہو اور سلسلہ جو چلا تو شوال میں جنگ خندق ہو رہی اس سے دو مہینے پہلے شعبان تک غزوہ بنو مستلق رہا. میں نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. اب سن لیجیے جنگ عہد کے فوراً بعد غزوہ ہمراہ نسل ہوا. پیغمبر کو مدینے سے باہر جانا پڑا باہر جنگ نہ ہو سکی لیکن پیغمبر مصروف. اس کے بعد جناب ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر جو شہید ہو گئے تھے اس کی جنگ کے نتیجے ان کے ذریعے پیغمبر نے مدینے پہ حملہ کیا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا. اس کے بعد سریہ ابو صفوان ابو سفیان حزینی ہوا وہ جو مدینہ بنو حزین حملہ کر رہا تھا پیغمبر نے اس کا مقابلہ کیا. اس کے بعد چوتھی لڑائی فاتح وزیر ہوا پیغمبر کے ساتھ صحابیوں کو لے جا کے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پانچویں لڑائی واقعہ بیر ممونہ ہوا 70 صحابیوں کی جماعت کو شہید کیا گیا. اس کے بعد یہودیوں کا قبیلہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا چھٹا غزوہ غزوہ بنو نضیر. ساتویں لڑائی بدر ثانی کی لڑائی جو پچھلے سالوں کو تو بیان چیلنج دے گیا تھا کہ میں اگلے سال آؤں گا وہ نہیں آیا لیکن مسلمانوں کو تو تیاری کر کے جانا پڑا. یہ ساتویں لڑائی. آٹھویں لڑائی غزوہ ذاتو رکا ہوا وہ لڑائی تھی جس کے اندر سپاہیوں کو پاؤں میں کپڑے پہن کے لڑنا پڑا. اس کے بعد نویں لڑائی غزوہ بنو نہیان ہوا جس کے اندر پہلی مرتبہ نماز خوف کا حکم آئے. دسویں لڑائی دومت پر کے اندر وہی ابھی ابھی ڈاکو والی لڑائی. چارویں لڑائی غزوہ بنو مستلق. 24 مہینوں میں 11 مرتبہ اسلامی لشکر کو باہر جانا پڑا. دیکھیں مسلمان کتنی بزی تیاری کا وقت بھی نہیں دے رہا. ہر ایک مہینے دو مہینے کے بعد نیا لشکر ہر ایک مہینے دو مہینے کے بعد نیا لشکر اور بعض اوقات اتنی دور دور جانا پڑا کہ آنے جانے میں دو مہینے نکل گئے. یہ قریش کی پلاننگ ہے. یہ 11 لڑائیاں ہوں لیکن انہی لڑائیوں کے ساتھ اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنی. انہی لڑائیوں کے ساتھ جتنا مصروفیت کا زمانہ دشمن سر پر ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد خبر ملتی ہے یہاں پہ حملہ وہاں پہ حملہ وہاں پہ حملہ وہاں پہ حملہ. مگر انہی مصروفیات کے دوران سب سے زیادہ کھسے احکام دیا. یہ دو سال کے اندر اتنا زیادہ کھسے احکام ہے یہ تاریخ اعتراض کے اور کوئی سال ایسا نہیں ملتا. 12 تو اہم ترین حکم اسی سال میں آیا. شراب حرام ہوئی پہلا حکم. دوسرا حکم کہ نماز فجر کا حکم آ گیا کہ سفر کی حالت میں نماز فجر پڑھنا. تیسرا حکم نماز خوف کا حکم آیا کہ جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے. چوتھا حکم سورج گہن چاند گہن کی نماز کا آیا. پانچواں حکم زلزلے کی نماز کا اسی سال آیا جب زلزلہ آیا. چھٹا حکم تیمم کا اسی سال آیا جب پانی نہ ملے اور تیمم کرنا پڑا. پھر نماز اور روزے سے ہٹ. ساتواں حکم کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا وہ بھی اسی سال آئے. آٹھواں حکم لحاظ جب شوہر اپنی بیوی پہ یہ الزام لگائے کہ اس نے پہلے حرام کیا اس کا احساس نہیں تھا اسی سال آئے. نواں حکم زہار کا حکم. زہار کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی مانے اسی سال آئے. دسواں حکم اصل یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ اسی سال پیش آیا اس کا حکم. گیارہواں حکم وہ بولے رشتے ختم جناب زینب کی شادی کا مسئلہ وہ اسی سال آیا. بارہواں حکم حجاب عورتوں کو پردہ کرنا وہ اسی سال آیا. یعنی دیکھیے 11 لڑائیاں 12 کٹھے مسئلے اور بھی بہت سے ہوں گے لیکن نہیں بہت 12 مسئلے. یہ کیا مسئلہ لیکن اتنا سخت ترین زمانہ کہ پیغمبر اسلام کی پانچ شادیاں اس زمانے میں ہوئی. اچھا کوئی کہے گا کہ شادیاں اس کا سختی سے کیا کر دو, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ بڑا اچھا ہو. جی نہیں, ہمارے یہاں کی شادیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم میچ کرتے ہیں. پیغمبر کی شادیاں کیوں اتنی کثرت سے عورتیں بیوہ ہو رہی جب پیغمبر اسلام نے مجبورا اپنے رب کو پہلے پیش کیا کہ میں شادیاں کر رہا ہوں تاکہ میری جیسا جیسی دوسرے مسلمان کے ایک سے زیادہ شادیاں کریں اور بیوہ عورتوں کا مسئلہ ختم. پوری تفریح اس پر ہو چکی. تو پیغمبر کی یہ پانچ شادیاں عام آدمی کو اگر تاریخ بدل دو تو ایک ہی دلیل کس طرح بھی استعمال ہو سکتی. وہ کہے گا کہ رسول نے اس دوران پانچ شادیاں کر, اس کا مطلب یہ کہ بڑا آرام کا سہولت کا زمانہ. اور میں کہتا ہوں کہ جب یہ دیکھا جائے کہ کن عورتوں سے شادیاں ہوئی, وہ یہ وہی تمام عورتیں جو کسی نہ کسی غزوے کے نتیجے میں بیوہ ہو, یا کہنا بنت جہاز کی طرح جس کی کوئی مدینے میں ماں شادی رسم الناس کا مسئلہ. تو یہ رسول جیسے شخص ہیں جو ایک طرف 56 سال کی عمر تک پیغمبر نے صرف دو شادیاں کی تھی, بس ایک وقت کے طور پر جو ہے بیویاں نے, اور دو سال تک پانچ مزید شادیاں کر لی. اس لیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا شہادتوں کے نتیجے, لیکن اس کے باوجود فقہی احکام آ رہے ہیں. ہم کسی کو مصیبت کے زمانے میں کوئی فقہی مسئلہ بتائیں کہ دیکھیے ہمارے کوئی نے لکھا ہے احتیاط واجب کی کہ اگر کسی عورت کا جوان بیٹا بھی مر جائے, یا کسی بیٹے کا باپ مر جائے, یا کسی بہن کا بھائی مر جائے, یا کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے, رونے کی اجازت سے آواز غلط کرنا حرام اور گناہ. لوگ کہتے ہیں اپنی شریعت اپنے پاس رکھیں. جو اب سے یہ مسئلہ بتانا ہے تو آپ تو آرام سے بیٹھے, جس کا جوان بیٹا مرا ہے اس سے پوچھے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہے. یہ جو مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں کسی مصیبت اور پریشانی کی شریعت کی پابندی نہیں ہو پاتی. سیرت رسول کے یہ دو سال اس کے لیے اہم ترین دلیل کہ یہی دو سال سب سے زیادہ مصیبتوں بہت کی لڑائی اور خندق کی لڑائی کے درمیان کا پورا عرصہ جو شروع ہوا بہت کی لڑائی سے ختم ہوا خندق کی لڑائی پر یہ پیر ہے. اور اسی میں پوری دکھا دی جا رہی نمازوں کے مسئلے, کتاب کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, خاندانی منصوبہ بندی کے مسئلے, یہ پتہ چلا کہ مہاراج حالات کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہو دین کے احکامات کی طرف سے ذرہ برابر بھی ہم کو توجہ نہیں ہٹانا. اور یہی یہ رجب کا مہینہ چل رہا اور آج یہ 20ویں رجب کی شب, اب سے پانچ دن پہلے 15 رجب. ایک روایت کے مطابق چھٹے ایمان کی شہادت کی رات تھی, تو اس حوالے سے بھی یہی پیغام کہ چھٹے ایمان کے زمانے بنو امیہ بنو عباس لڑ گئے. ایمان نے اس موقع سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنی حکومت قائم کر دی. کیوں نہیں, ایمان نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اتنا زیادہ حدیثوں کو, قرآن کی تفسیر کو, مسائل فقہ کو پھیلا دیا کہ پورے مذہب کا نام بن گیا مذہب جعفری, ہماری فقہ کا نام بن گیا فقہ جعفری. صرف مجھے محمد والے پورے مذہب کا نام مذہب جعفری, فقہ کا نام فقہ جعفری. وہی تیرا تیرا سر والا پیغام کہ کتنے ہی زمانے کی مشکلات اور شدائد کیوں نہ اور ظالم جب لڑ رہے تو سب ڈرتے. جس علاقے میں لڑائی ہو رہی اس سے جتنے بھی بلحقوں متاثرہ جاتے ہیں سب میں خوف ہوتا, مگر امام نے کہا وہ خوف اپنی جگہ, ظالموں کی لڑائی اپنی جگہ, پیغمبر نے کہا کہ جنگیں اپنی جگہ, مگر جو حلال و حرام کے مسائل, جو واجبات کی تعریف, یہ دین کے بنیادی احکامات, انہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی دنیا کے حالات کچھ نظر دوں, مومنین اکرام بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کس کا ساتھ دے کس کی مخالفت کرے, وہ سب اپنی جگہ, مگر یہ بہترین موقع ہمیں ملا احکام دین کو پھیلانے, احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا. کہ جیسے عید موسمانہ کہ قریش جنگ کی بھرپور تیاری کر رہے اور مدینے میں 11 حملے ہو رہے, پیغمبر دین کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے. اب یہ جو آپ نے اس مختصر سے وقت 5 منٹ 11 لڑائیوں کے نام سنے, 12 آپ نے فقہی احکام سنے, یہ تہذیب واقعی دو سالوں میں پیش آئے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام وہ پانچ شادیاں جن کا ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا, یعنی جناب ام سلمہ سے پیغمبر نے شادی کی, جناب حفصہ سے بھی پیغمبر اسلام نے اسی زمانے میں شادی کی, جناب زینب ام المساکین سے بھی پیغمبر نے اسی زمانے میں شادی کی. یہ تین شادیاں تو جن کی ہو کے فوراً بعد, اور اس کے بعد جناب زینب بنت جہاز سے بھی شادی کی جو آج تقریب مکمل, اور جناب جوہریہ سے جو غزوہ بنو مستلب میں قید ہو گیا, یہ پانچ شادیاں بھی 28 ہوا تھا مکمل. ترین واقعات میں یہ بھی مانا جائے انہیں دو سالوں کے درمیان کسی ایک سال اس میں اختلاف ہے تاریخ لکھنے والوں نے, لیکن 3 ہجری میں تو جنگ ہو اس کے بعد یا 4 ہجری میں یہ واقعات پیش آیا یا 5 ہجری اور شعبان کا مہینہ تھا تیسرے شب سے کہ جب وہ جو ابراہیم سے وعدہ ہوا اور فضل نہ ہوتے ذبح عظیم یہاں اسماعیل کی جان بچ رہی مگر اس ذبح عظیم ہم نے اس کے فدیے کا قرار دیا تو فدیہ اسلام اور محسن انسانیت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت امام مظلوم کی ولادت تھی اسی ساتھ دو سالوں میں 3 شعبان کو ہوئی ہے تو یہ 3 ہی بار یا 4 ہجری یا 5 ہجری مگر اس طرح آپ کی رسالت کو 93 تقریر ہو گئی ذکر حسین کا بھی ذکر حسین کی اتنی ہی تقاری کو مختص اس اعتبار سے اپنے موقع پہ یہ ذکر آئے گا ارادہ یہ بھی بہرحال اللہ کو فیس دینے والا سیرت رسول کے بعد سیرت حکمہ ایک ایک کر کے بیان ہو تو یہ ایک واقعہ ہے میں نے اتنی حوالہ دیا ماں اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بھول گیا یہ نظر انداز کیا آج اس کا بیان ہوا آج یہ سارے واقعات مکمل ہو اور وہ وقت آ گیا کہ قریش نے اپنی تیاریوں کو اختتام تک پہنچا دیا جو 2 سال تک قریش بیٹھے تیاریاں کر رہے آج وہ تیاریاں مکمل ہو اور ہم قریش مکے سے نکل کے مدینے پہ حملہ کرنے کو بالکل تیار مگر ایک خیال رہنے کے قریش کو آ رہا اتنے بھرپور اور مکمل تیاریوں کے باوجود 2 سال لگا دیے ایک خیال رہنے کے آ رہا 2 دفعہ ہم پہلے بھی گئے تھے اور مار کھا کے آئے ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ پیش آ جائے کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ ہمیں باقی عربوں سے بھی حمایت مل جائے اپنی تو ساری تیاریاں کر لیں بس یہ آج آپ نے جملے ہیں آج کے ساری تیاریاں کر لیں مگر دوسرے بھی اگر کسی طرح ہمارا ساتھ دیں تو بہت اچھا لیکن اب مسئلہ ہے کہ کون پڑھائی ہاتھ میں پھنستا ہمارے ساتھ دیں کون آتا جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ تو 2 سال مسلمانوں سے لڑ کے نکال ہو گئے بڑے بڑے قبیلوں کی حمایت چاہیے جیسے ابھی آپ نے اس جنگ میں دیکھا چھوٹی چھوٹی قوموں کو کس نے پوچھا وہیں آج تک بڑے بڑے ملکوں کے نام کی حمایت تو نہیں کی چاہیے ان کو کیسے ملایا جائے وہ جو بڑے بڑے قبیلے خصوصاً قبیلہ بنو غطفان دیکھیے سعودی عرب آج تک تو بہت زیادہ اخبارات اور ٹی وی پہ اس کا نام اس کے 2 بڑے نمایاں یہاں پہ ایک علاقہ حجاز کا ہے جہاں مکے والے ایک علاقہ نجد کا جہاں ریاض کا علاقہ ہے اور اسی سے ملے ہوئے پھر پیٹرول کا علاقہ شروع ہو جاتا تو جس طرح حجاز کے علاقے میں قریش سب سے بڑے نجدی علاقے میں بنو غطفان سب سے بڑے اب اگر کہ عزت میں تو وہ قریش سے ذرا نیچے کیونکہ قریش کے پاس خانہ کعبہ مگر باقی ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو قریش کا بننا سمجھتے ہیں اگر یہ قبیلہ ہم سے مل جائے تو کیا کیا حجاز اور نجد دو ہی علاقے دونوں سے بڑے قبیلے مل گئے تو چھوٹے چھوٹے تو سب ہمارا ساتھ دینے پہ مجبور ہوں اب قریش بیٹھے سوچ رہے ہیں کبھی پروردگار عالم کی حکمت عملی یہی ہوتی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے دشمنوں کا ساتھ خدا دے رہا ہے ماذا اللہ لیکن یہ پروردگار عالم کی حکمت عملی میں خدا کس کو کہتے ہیں خدا مہلت دیتا اتمام حجت کرتا قریش یہ سوچ رہے کہ یہ قبیلہ مل جائے اور دیکھیے ایک انتظام ہو گئے وہ کیا انتظام ہو یہ مدینے میں جب پیغمبر آئے تھے تو 3 یہودی قبیلے تھے 2 قبیلوں نے پیغمبر سے غداری کی بنو قینقاع بنو نضیر دونوں کو مدینے سے نکالا گیا یہ لوگ خیبر پہنچ گئے اور خیبر میں جو پہلے سے یہودی ہیں وہ تو ہیں اب ان سب کے دلوں میں انتظام کیا آگے تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ہی تھے اور اب یہ جنگوں کے نتیجے میں ان کو نکال پھینکا گیا اور زیادہ ان کو بدلہ لینا لیکن خیبر کے یہودی سوچ رہے کہ ہمیں بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہمارا کام خود ہی ہوگا یہ مکے والے جو مار کھا کے گئے یقیناً واپس آئیں گے لیکن اب وہ خیبر کے یہودی پریشان ایک سال گزرا سوال سال گزرا ڈیڑھ سال گزرا پہنے 2 سال گزر کوئی آتا ہی نہیں ہے مکے کی طرف سے یہ کیا ہوگا انتقام کیا جن کے سینوں میں ہے مکے والوں کو بھروسہ کیا وہاں سے حساب ان کے پاس نہیں ہے کہ ہر سال وہ حملہ کرتے ہیں یا 2 سال ہو رہے ہیں کیا کیا جائے آخر تمام سرداروں نے میٹنگ اور 30 سردار متفق ہوئے لیکن 2 قبیلے تو مدینہ سے باہر پھینکے گئے وہ خیبر میں آئے پہلے سے خیبر والے 3 بڑے سردار ایک تو ہائی وحید ان کی بیٹی صفیہ پیغمبر کے زوجہ اور ایک سلام اور ایک خزانہ, یہ تین بڑے بڑے سردار. انہوں نے کہا مکے والے خاموش نہ بیٹھے, چلو ہمیں مکے والوں سے بات کرنا چاہیے. چنانچہ یہ تینوں مکے پہنچے اور وہاں جا کے میٹنگ بلائی مکے کے تمام سرداروں, جن کے خندق سے کچھ پہلے اور آج کے آخری جملے, میٹنگ بلا کے ایک مرتبہ مکے والوں کو غیرت دلا. اتنے کیا ہوتا ہے, ہم مسلمانوں کی اتنا قریب رہتے ہیں, ہر وقت ڈر ہے ان کا, ہم ہمت کر کے آ رہے ہیں, تم لوگ اتنے خاموش آرام سے بیٹھے, ارادہ نہیں ہے کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم تو تیار ہیں مگر دو دفعہ پہلے جو مار کھا چکے ہیں تو ذرا ڈر رہے, اگر وہ نجدی قبیلہ بنو غطفان مل جائے تو کیا کہیں. یہودیوں نے تب کوئی بات نہیں کی, ہمارا کام تم سب کو ملانا, ہمارا کام اس وقت سے لے کے آج تک تو یہی منصوبہ بندی ہے, ساری مختلف اقوام کو ملا کے میدان میں جھونکنا, یہ ہمارا کام. پیچھے بیٹھ کے ہم تماشا دیکھیں گے لیکن سب میں اتحاد ہم پیدا کریں گے, ہمارا کام, ہم جاتے ہیں ان کے پاس. اچھا یہودی جو جانے لگے تو مکے والوں کے دل میں خیال تو پہلے سے تھا, کہا جاتے جاتے ایک بات کو بتا جاؤ کہ دیکھو تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ نبی آتے ہیں اور آسمان سے کتابیں اترتی, ہم لوگ ہیں بت پرست, تم بتاؤ تمہارے خیال مسلمان اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں؟ ابھی دیکھیں بڑا سیدھا سوال ہوگا, اس لیے کہ یہودی اعتبار سے قریش تو کچھ نہیں, نہ توحید کو مانے, نہ رسالت کو مانے, نہ کتابوں کو مانے, نہ قیامت کو مانے, اور مسلمان قریش کے اعتبار سے بہرحال ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں. ہر اعتبار سے یہودیت ذرا بھی اگر انصاف ہوتا تو بھائی ہماری دشمنی ان سے مسلمانوں سے تھی, مگر یہ سیدھا سوال ہم سے نہ کر, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اگر بہت احتیاط کرتے تھے جواب دیں, مگر کیا جواب دیا اس قریش سے؟ کہا کہا کہ نہیں, تمہارا مذہب کے بت پرستی کا ہے, ان کے مذہب سے اچھا ہے کہ جو انبیاء اور توحید پرستی کا. اور یہ کیسا جواب کہ خود ایک یہودی ڈاکٹر اسرائیل نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے, یعنی ابھی سے مطلب پانچ سات سال پہلے نہیں, اسی صدی میں, اس کا نام ہی ہے اسرائیل اور عربستان. اس کتاب میں مجھے واقعہ نقل کرتا, یعنی اس نے پورا اس سے ثابت کیا ہے کہ یہودی عرب میں کب ہے, کب تک رہے, کب نکلے. اس واقعے کو بھی لکھا ہے اس نے کہ جنگ خندق سے پہلے یہودی علماء مکے گئے اور کہا کہ یہودیت کی نشانی پہ بہت بڑا دام کہ وقت اپنی ذاتی دشمنی بتوں کی تعریف کر رہے ہیں اور انبیاء کو ماننے والوں اور توحید کو ماننے والوں اور قیامت کو ماننے والوں جو ہر اعتبار سے مسلمانوں سے قریب, ان کی مذہب میں تو برائی کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایسا دام ہے یہودیت کی پہچانے پر, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے بزرگوں جس وقت مکے والوں کے پاس جانے اور یہ جواب دینے, یا حقیقت بھی نہیں کہ ذرا بھی انسان کے پاس انصاف یہی دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے عرصے کہ اگلے کتاب انبیاء کو ماننے کے باوجود ان کی تعریف کر رہے ہیں. قرآن کریم سورہ نساء میں فوراً آئے تھے الگ طرح الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا, نصیبا من الکتاب, کتاب میں سے ایک حصہ دیا, اور ان کی حالت کیا, جو منون اگر جبت من تاغوت, اور یہ جبت اور تاغوت یعنی قریش کے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں, اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں سے کہہ رہے ہیں, کافروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤلاء اصحاب سبیل, کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر. اس کے بعد قرآن کہتا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو, ومن یلعن اللہ, اور جس کے اللہ لعنت کرے, لن یجد لہ نصیرا, اسے ساری دنیا اور قیامت میں کوئی مددگار نہیں ملے گا. ایسی دشمنی کے کیا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بتوں کی تعریف کی جا رہی اور ان کا قصیدہ پڑھا جا رہا, لیکن صاحب ان کو تو منوا لے, اور کہا کہ تمہارا وہ مسئلہ بھی حل کر دیں, چلو ہمارے پاس تمہارا ایک نمائندہ وقت چلے چلیں گے. لوگ وہاں سرد کے علاقے میں پہنچے, جہاں یہ آج جنگ کا سارا سلسلہ ریاض نہ جتنا حصہ نہ وہاں جتنے بھی پیداوار ہوتی بہت زیادہ اس پہ ٹیکس لگتا ہے. یہ سارا ٹیکس یہودی لے جاتے ہیں. ایک شرط ہے سر, خیبر کا پورا حصہ ہے جو ٹیکس ہے وہ ہم کو دینا, اور اس کے بعد ہمیشہ آدھا ٹیکس ہمارا ہوگا آدھا تمہارا ہوگا. تیار ہوگا یہود؟ اتنا بڑا خطرہ اس وقت مسلمان لگ رہے, لیکن قرآن کے جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے پاس بھرے, کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار. مسلمانوں کو ختم کرو, چاہے پھر پورا ٹیکس لے جاؤ یا آدھا ٹیکس لے جاؤ. قبیلہ بنو قرآن نے سنا, خوش ہو, کہا کہ اگر اتنی دولت مل رہی تو سر آنکھوں پر چڑھیں گے, ہمارا لشکر ابھی تیار اور خود نہیں چلیں گے, آپ پاس جو ہمارے ساتھی ہم کو بھی لے کے چلیں گے. اسی صحرا قبیلہ بنو اسد ایک رستہ, یہ قبیلہ قرآن کا ساتھی سارا ناطی دلوائے کہ آ جاؤ ہم لڑنے جا رہے ہیں. اور انہیں جو جب سنا تو ان کو بھی جوش آئے کہ بھائی یہ ان کا کوئی ڈائریکٹ مسئلہ نہیں مسلمانوں سے, یہ اپنے دوستوں کو لا رہے ہیں. مکے میں پیغام بھجوایا کہ ہمارے ساتھی قبیلہ بنو سلیم ان کو بھی بلا کے لاؤ, وہ بھی قبیلہ جمع ہوا مکے. یہودیوں کو جوش آیا تھا بنو صحرا جو قبیلہ ہمارا ساتھی ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں, یہ کھڑے کھڑے چھ قبیلے تو یہیں پہ جمع ہو گئے. تو دیکھیے حالات, قرآن اگر کہہ رہا ہے دل کل ایام تو داخل ہوا بین النام, کہ زمانہ ہمیشہ پھر پھر کے گھوم گھوم کے وہی آتا, تو کیا اس وقت کچھ جھلک نظر نہیں آ رہی؟ اگر یہ پیٹرول اور تیل کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہاں سے وہی جواب آتا جو قبیلہ عثمان نے دیا, ہم کیوں لڑے جا, ہمیں کیا ملنے والا؟ کہا تم اچھے خیبر کی دولت ملنے والی ہے تو سراخوں پہ چلے آ رہے ہیں, اور خود ہی نہیں ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی حسیب کے لے کے آ گئے. ایک فطرت ہمارے سامنے بن رہی, یہودیوں کا مزاج بھی ہمارے سامنے آ رہا کہ کس طرح سے وہ دولت کی جھلک دکھاؤ, ایک دوسرے کی لڑائی میں تیسری پارٹی کو لے کے آتے ہیں, اور ہمارے سامنے کافروں کا مزاج بھی دیکھا جا رہا کہ ان کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو, لیکن اگر پیسے کی بات آ گئی, کسی پیٹرول کے ذخیرے کی بات آ گئی, کسی زراعت کے مسئلے کی بات آ گئی, تو سراخوں میں وہی تو پہلے پوچھ رہے ہیں کیوں, اب پیسے کی بات سنیں تو دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. یہ ہے جن کے فن اپنے ابتدائی مدد. یہی پر یہ پتا چلا کہ پیغمبر کا جاسوسی کا نظام کتنا بہترین. یہ سب کچھ یہاں ہوا, مدینے میں اطلاع ملی. اطلاع مل گئی کہ کیا ہو رہا, پیغمبر نے فوراً ایک بیوی کو کال کیا, اور پھر باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گا. جب کہ خندق کا یہ ابتدائی تھا, اس انداز سے قریش خود تیاری کر چکے, لیکن باقی قبیلوں کو ملانے کی ہمت نہیں کہ یہودیوں نے سارا کام آسان کر کے دیا. اور جب سب کچھ تیاری ہو گئی, مکمل ہو گیا یہ سارا مسئلہ, تو اب مدینے کے مسلمانوں کے پہلے سے اطلاع ملے, طے کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. بعض مورخین کہتے ہیں 34,000 کا لشکر بن گیا مدینے میں, کل 3,000 مسلمان, ان میں بھی پتا نہیں کتنے مناسب جو عین وقت میں دھوکہ دے کے جانے جائیں گے. اس قرآن کے سورہ احزاب میں ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے قرآن اختیار کر رہے. پیغمبر نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی, اس میں کیا طے پایا, خندق بنائی جائے گی تو سب کو معلوم, لیکن کس طرح سے یہ خندق بنے ان شاء اللہ یہ ساری تفصیلات آئندہ منگل کو. جو سیرت رسول خدا کی تقریر نمبر 94 ہوگی, موجودہ سال کی 15 تقریر. آج بھی مسائل فکر اور اطمینان سے نہ ہو سکے, اگر کہ دوران تقریر وصیت سے کچھ مسائل کتابتا تھا وہ خواہش بھی نہ ہوئی, انشاءاللہ آئندہ منگل بھائی تقریر میں ان معنوں میں باقاعد کیا جائے گی کہ جو فکری مسائل کا وقت ہے وہ دوبارہ ان کو لگے رہے گا. اب مسئلہ یہ, ایک طرف سارے مدینے کے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, اور ایک ہجوم کی خبر پہنچ چکی ہے پہلے سے. پیغمبر ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس کی لڑائی کی ٹکونا. تاریخ کے واقعات ہر دور میں دہرائے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام کے اس میں کتنے بھی ایسے لوگ جو پیغمبر کا اس انداز سے مذاق اڑا سکتے ہیں. آپ بھائی صاحب منگل کو جملے سنیں, لوگوں کے نام میں نہیں لے سکوں گا کہ یہ جملے کس نے کہے, لیکن بہرحال کس انداز, بہانے بازیاں, فرار کے طریقے, میدان چھوڑ کے جانا. خندق کی لڑائی کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو میدان چھوڑ کے جائے تو کہاں جائے, یہ تو لڑائی ہی مدینے میں ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بہانہ ڈھونڈنے والوں نے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈے. اور کوئی عجیب بات بھی نہیں, پوری سیرت رسول کا وقت بہرحال اگر مخلص صحابی تو گریز کرنے والے مناسب بھی, اور سیرت رسول ہی کیا, میں بہت ہی محدود مطالعے کی بنیاد پر بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, انبیاء کی پوری تاریخ دیکھ لی, ائمہ کی پوری تاریخ دیکھ لی, ایک کربلا کے شہیدوں کو چھوڑ کر آپ کو کوئی نبی اور امام نہ ملے, جس کے صحابی ایسے, اس کے ماننے والے ایسے, جس ایک بھی کھوٹا نہ نکلا، صرف کربلا کے شہید، صرف کربلا کے شہید، ایسے خالص تو ایسے کھڑے کہ خود حسین کو دینا پڑا کہ آدم ملے گی آج تک کسی نبی اور وسیع کو ایسے صحابی نہ ملے جیسے انصار و مددگار مجھے ملے. بس اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہوگی شہداء کربلا کی؟ میں تو کہتا ہوں کہ بس یہ اتفاق اس کے آگے سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. انتہائی عظمت انسانی ہے اس جملہ کہ میرا چھٹا امام کربلا کی زیارت کو جائے اور کربلا کے شہداء کے روضے پہ یہ قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. امام معصوم شہداء کربلا کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر رہا. امام دیکھیے، امام اگر حسین سے سلام پڑھے تو سمجھ میں آتا ایک معصوم دوسرے معصوم کو سلام کہہ رہا، مگر کربلا کے یہ غیر معصوم شہید اور امام معصوم نے صرف یہ کہ سلام پڑھ رہا کہ کیسا عجیب جملہ کہہ دیا کہ اپنے انسانی حیران میں ابھی و امی، اے شہداء کربلا میرے ماں باپ تم پہ فدا قربان ہو. امام معصوم شہداء کربلا سے کہہ رہا اے کربلا کے شہیدوں، میرا چھٹا امام کہہ رہا کہ تم پر میں اپنے ماں باپ کو فدا قربان کروں. یہ ہے ان جانے داروں کا فدا، یہ ہے انسان کے خلوص کا جذبہ، خلوص اور جذبے کا نتیجہ. امام معصوم یہ جملہ کہے اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ امام معصوم نے یہ جملہ کہا اور ادھر جب فقیرہ بنی اسد کو کربلا کے شہیدوں کی لاشیں دفن کرنا تھے اور ایک مرتبہ سارا قبیلہ گھروں سے نکل کے جو آیا، عجیب منظر تھا، مرد تو چلے تھے، عورتیں بھی ساتھ میں تیار ہوئی، ہم بھی جائیں گے، ہمارے آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ننے ننے بچے آمادہ ہوئے، ہم بھی جائیں گے، ہمارا مولا ہم سے بھی وعدہ لے کے گیا تھا. اور میدان کربلا میں جب قبیلہ پہنچا تو اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی، پریشانی کی انتہا نہ رہی، ارے لاشیں کیسے دفن کریں، نہ امام کی پہچان، نہ امام زادے کی پہچان، نہ صحابیوں کی پہچان. پہچان یا لباس سے ہوتی ہے یا چہروں سے ہوتی ہے، مگر پہچان کی یہ دونوں نشانیاں غائب ہیں. ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک ناطا کسی کی نگاہ کوفے کی جانب پڑی، کیا دیکھا؟ گرد و غبار بلند ہو رہا ہے اور کسی کی آواز آ رہی ہے، ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں خود آ رہا ہوں. اے کربلا کے شہیدوں، میں تمہارا مقام. ایک مرتبہ کسی نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں. سارے فقیرے نے پھرتی دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی اونٹ سوار، مگر عجیب حالت میں ایسا سوار کبھی نظر نہیں آیا کہ سواری تو کر رہا ہے مگر گلی میں توک بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں بھی ہیں. ایک مرتبہ آنے والے نے سواری کے جانور کو بٹھایا، صرف یہ کہ پاؤں کی بیڑی کھلے، اونٹ سے اترا اور کہا کہ تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو، گھبرائے میں کیوں ہو؟ ہمارا سلام ان شہداء پر کہ جب سردار قبیلہ نے کہا اے نوجوان، ہمارا وعدہ تھا لاشوں کے دفن کا، مگر کوئی لاشا پہچانا نہیں جاتا، تو اس وقت میرے مولا تو جدو سب جہاں آگے بڑھتے ہیں. ارے میں بتاتا ہوں، یہ لاشا اٹھاؤ، حبیب ابن مظاہر کا یہ لاشا اٹھاؤ، اعلان کا یہ لاشا اٹھاؤ، مسلم ابن عتجا کا. ارے فقط اپنے بابا کا لاشا دفن نہیں کیا، اپنے چچا کا لاشا دفن نہیں کیا، ان لاشوں سے پہلے کربلا کی شہیدوں کے لاشے دفن کی. پروردگار شہداء کربلا کی انہی مصائب کا واسطہ اور شہداء کربلا کی اسی ایثار اور خلوص کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو حسین و آل حسین اور دین خدا کا شہداء کربلا ہی کی طرح انصار و مددگار قرار دے. انہی مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان، خصوصاً ذکر رسول سننے کے لیے تشریف لانے والے ان مومنین اور مومنات کو اور دنیا کے موجودہ حالات میں تمام صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولادوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ کر پروردگار ان موجودہ حالات میں تمام مقامات کے مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ان موجودہ حالات میں دین اسلام اور ان مقامات کے مقدسہ کے تمام دشمنوں کو نیک تو نابود فرما. پروردگار ہمارے جملہ پر امین کی مغفرت فرما. جس اسلام کی خاطر اتنی زحمتیں برداشت کی گئیں، ہمیں بھی دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی فرما. ایک سورہ فاتحہ کی امتناع ہے